السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
بھارت سے فضائی راستے کے بعد بحری ذریعے سے افغانستان کے لیے تجارت سے پاکستان کے لیے افغان منڈی کھونے کا خدشہ ہے. معروف کاروباری شخصیت کا انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی لندن میں مشاورت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
افغان طالبان کی قیدی امریکی پروفیسر کی حالت تشویشناک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پاکستان سے نیو یارک کے لیے براہ راست پروازوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
بھارتی سپریم کورٹ میں کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے دائر کی گئی عرض داشتوں پر سماعت ملتوی. میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل.
اور دوسری اہم خبروں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے سال صدارتی انتخابی مہم کے مختصر عرصہ رہنے والے چیئرمین پال مینفرٹ نے پیر کے روز اپنے آپ کو عہدیداروں کے حوالے کیا جو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی مجرمانہ تحقیقات کا ایک حصہ ہیں. وفاقی گرینڈ جیوری نے جمعے کے روز ان الزامات کی منظوری دی تھی جو رابرٹ ملر کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات میں پیش کیے گئے تھے. اسپین کے اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہوزے مینول مازانے نے کہا ہے کہ وہ کتالان کی برطرف کابینہ کے ارکان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کے الزامات عائد کریں گے. اور عراقی وزیراعظم حیدر العبادی نے شمالی کرد علاقے کے قانون کے احترام اور پرسکون رہنے کا مطالبہ کیا ہے جہاں ایک روز پہلے ان کے لیڈر بارزانی نے صدر کے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت نے اتوار کے روز سے گندم ایرانی بندرگاہ چابہار کے ذریعے افغانستان بھیجنی شروع کر دی ہے اور آئینے والے مہینوں میں ایسی مزید کھیپیں بھیجنے کا ارادہ ہے. اس پر پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل بتائیں گے.
پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر ہائی صنعت و تجارت کے بانی چیئرمین زبیر موتی والا نے متنبہ کیا ہے کہ اگر افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات کی کمی پر توجہ نہ دی گئی اور اس دوران بھارت وہاں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا تو ان کے بقول یہ صورتحال دو طرفہ تجارت کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے. بھارت نے افغانستان میں سامان تجارت اور اشیاء کی ترسیل کے لیے فضائی راستے کے بعد اب باقاعدہ طور پر سمندری راستہ بھی استوار کر لیا ہے اور اتوار کو اس نے خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وعدہ کی گئی گندم کی پہلی کھیپ افغانستان روانہ کی. یہ کھیپ بھارتی بندرگاہ کانڈلا سے سمندر کے راستے ایران کی بندرگاہ چابہار بھیجی گئی ہے جہاں سے اسے ٹرکوں کے ذریعے افغانستان منتقل کیا جائے گا. افغانستان پہلے ہی متنبہ کر چکا ہے کہ اگر پاکستان نے زمینی راستے سے واگھا کے ذریعے بھارت سے اس کے ٹرکوں کو سامان لانے کی اجازت نہ دی تو وہ بھی پاکستانی ٹرکوں کو وسطی ایشیا تک رسائی نہیں دے گا. اس ساری صورتحال کو زبیر موتی والا پاکستانی تجارت کے لیے خطرناک تصور کرتے ہیں. پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے لیے پاکستان کا تجارتی حجم 2.7 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.5 ارب تک پہنچ گیا ہے جبکہ ملک کی مجموعی برآمدات میں پہلے ہی کمی واقع ہو چکی ہے. لہٰذا ان کے بقول حکومت کو سنجیدگی سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
ان حالات میں اس طرح کی پولیٹیسائز کرنے سے اور باقی ساری چیزیں کرنے سے it is evident کہ ہم نے 1.2 بلین جو ہے وہ لاس کیا ہے ان ٹرمز آف ایکسپورٹس ٹو افغانستان. اگر ہم یہ ٹریڈ کو اتنا لوز کریں گے, افغانستان بگ مارکیٹ فار اس, ہمارا جہاں ایکسپورٹ آپ کا 25 بلین ہو وہاں آپ کی 2.5-3 بلین 3 بلین کی بڑی ویلیو ہے. تو آپ اگر اپنے 12-15% ایکسپورٹ کو نیچے جانے دے رہے ہیں تو گورنمنٹ ہیز ٹو کم اینڈ سی دیٹ واٹ آر دی تھنگ.
بھارت سے زمینی راستے سے افغانستان بھیجا جانے والا سامان واہگا کی سرحد پر ٹرکوں سے اتار کر پاکستانی ٹرکوں کے ذریعے افغانستان کی سرحد تک منتقل کیا جاتا رہا ہے. پاکستانی حکام اس عمل کو بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت اور سلامتی کے خدشات کے پیش نظر ضروری قرار دیتے ہیں. اس تازہ پیش رفت پر پاکستان نے باضابطہ طور پر تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خزانہ و اقتصادی امور رانا محمد افضل خان نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ پاکستان افغانستان کو بھارت سے تجارت کے لیے براہ راست زمینی راستہ فراہم نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سلامتی کے خدشات ہیں، اور ان کے بقول پاکستان کے لیے اپنی سلامتی مقدم ہے۔ گزشتہ سال جون میں بھارت نے افغانستان کے لیے فضائی راستے سے سامان کی ترسیل کا آغاز کیا تھا، اور زبیر موتی والا کے بقول بھارتی حکومت افغانستان کے لیے اپنے برآمد کنندگان کو زر اعانت بھی فراہم کر رہی ہے۔ سلامتی کے خدشات کی وجہ سے بھارت اور افغانستان کے مابین براہ راست زمینی تجارتی راہداری نہ دینے پر زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ سلامتی کے لیے بہتر انتظامات کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کاروبار کو سیاست کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔
سیکیورٹی میجرز ہیں، ٹیررزم ہے، تو اس کو ایڈریس کرتے ہوئے سیکیورٹی کے کوئی بہتر انتظامات کر کر ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو، اپنی اتنی بڑی مارکیٹ کو لوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسٹیٹ انڈیا اگر سبسڈائز کر رہا ہے تو ہم شاید ان کے سامنے مال نہ بیچ سکتے، لیکن لاجسٹک کے حوالے سے جو مسئلے ہیں ان کو تو ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو ایک دفعہ اگر آپ مارکیٹ لوز کرتے ہیں اور ریپلیسمنٹ انڈیا کرتا ہے تو پھر جو ہے واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا اور اس کے لیے کسی حل کے ساتھ پیش رفت کرنا ہوگی۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا افضل کا موقف تھا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی جب پاکستان کے دورے پر آئیں گے اور اگر راہداری کے امور پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان ضرور اس پر بات کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگست میں افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے اپنی نئی پالیسی کے اعلان کے وقت بھارت سے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید بڑھائے۔ بھارت افغانستان میں خطیر سرمایہ کاری اور تعاون فراہم کر رہا ہے، اور اس نے ایران کی بندرگاہ چابہار کی ترقی کے لیے بھی حالیہ برسوں میں معاونت کی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایسے میں جبکہ حکمران مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر لندن میں اپنا اجلاس کر رہے ہیں، وزیر داخلہ احسن اقبال سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں کہ بعض خفیہ ہاتھ بقول ان کے ملک میں جمہوریہ عمل کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم اس بار سیاسی عدم استحکام کے چکر کو توڑ دے گی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بشمول وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف لندن میں ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق ملاقات میں پارٹی کی سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اتوار کو سعودی عرب سے لندن پہنچے تھے۔ نواز شریف کے خلاف قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی طرف سے دائر ریفرنسوں کی ان دنوں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سماعت جاری ہے، اور ان کی عدم پیشی پر عدالت ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر چکی ہے۔ پاناما لیگ سے متعلق مقدمات میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے نواز شریف کی نااہلی کے بعد حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر کئی چیلنجوں کا سامنا ہے، جس میں ایک چیلنج پارٹی کو متحد رکھنے کا بھی ہے۔ نواز شریف نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کو نااہل قرار دینے کے فیصلے کے ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ لندن پہنچنے پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ ان معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادھر وزیر داخلہ احسن اقبال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنی ایک تحریر میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ جمہوریت اور آمریت کے گرد گھوم رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض خفیہ ہاتھ ایک بار پھر جمہوری عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ تجزیہ کار خادم حسین کہتے ہیں کہ اس مضمون سے اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ملک میں سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان فاصلوں سے متعلق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ جب وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن پاکستان آئے تھے تو ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت یکجا تھی۔
ٹیلرسن صاحب آئے تھے، وہ میٹنگ دیکھی تھی، اس میں سارے سب ایک ٹیبل بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ صرف ٹی وی پر اور اخباروں میں نظر آتا ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ملک ایک ہے اور سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لندن میں مشاورت کا محور مسلم لیگ نون کو درپیش سیاسی اور قانونی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر غور کرنا ہے۔
جو سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے جو حکمت عملی متعین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان مسلم لیگ نواز میں درانے نہ پڑیں، وہ تقسیم در تقسیم کا شکار نہ ہو, اور دوسری طرف عوام کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع نہ ہو. تو ان دونوں پہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اہم لائحہ عمل اختیار کریں گے.
گزشتہ ہفتے نواز شریف کی لندن سے روانگی کے بعد یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ وہ سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے بعد پاکستان پہنچیں گے, لیکن تقریباً ایک ہفتہ سعودی عرب میں گزارنے کے بعد نواز شریف لندن واپس پہنچ گئے ہیں, جس کی وجہ ان کی برطانیہ میں زیر علاج اہلیہ کلثوم نواز کی طبیعت کی خرابی بتائی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں قیام کے دوران نواز شریف کی بعض اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, تاکہ مصالحت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو مشکلات سے نکالا جائے. اس بارے میں جب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات ان کے علم میں نہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک امریکی مقوی پروفیسر کیوین کنگ کی حالت تیزی سے بگڑ رہی ہے اور انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے. 60 سالہ کنگ اور ان کے 48 سالہ آسٹریلین ساتھی کابل کی امریکی یونیورسٹی آف افغانستان میں پڑھا رہے تھے جب انہیں اگست سن 2016 میں بندوق کی نوک پر اغوا کر لیا گیا تھا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
افغانستان میں سرگرم طالبان عسکریت پسندوں نے اپنی قید میں موجود ایک امریکی پروفیسر کی صحت کو تشویشناک قرار دیتی ہوئی ان کی رہائی کے بدلے اپنی قیدیوں کی جلد از جلد رہائی کے مطالبے کو دہرایا ہے. پیر کو کسی نامعلوم مقام سے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے افغان طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے بتایا کہ پروفیسر کیون کنگ کو دل کے عارضے کے علاوہ گردوں کی بیماری بھی لاحق ہے اور ان کی حالت بگڑ رہی ہے. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے کیون کنگ کو علاج معالجے کی خط الوسع سہولتیں فراہم کی ہے, مگر حالات جنگ میں ہونے کے باعث وہ ان کا مکمل علاج کرانے سے قاصر ہے. ذبی اللہ مجاہد نے کہا کہ کیون کنگ کی جسمانی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, ان کے پاؤں پھول رہے ہیں, جبکہ ذہنی توازن بھی بگڑ رہا ہے. طالبان کے ترجمان نے الزام لگایا کہ امریکی حکام اپنی شہری کی رہائی اور اس کی صحت کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, اور اگر ان حالت میں کیون کنگ کو کچھ ہوا یا وہ جانبر نہ ہو سکے تو اس کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوگی. کابل کی امریکی یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر کیون کنگ کو ان کے ساتھی آسٹریلین پروفیسر ٹموتی ویکس کے ہمراہ طالبان نے اگست 2016 میں کابل سے اغوا کر لیا تھا. روا سال جنوری میں جاری ہونے والے ایک ویڈیو میں طالبان نے ان دونوں پروفیسروں کی رہائی کے لیے اپنے مطالبات بھی انہی کی زبانی پیش کیے تھے. طالبان نے ان دونوں مئویوں کی رہائی کے عوض امریکی حکام سے کابل کے بگرام ایئر بیس اور پرچرخی کی قید خانوں میں قید اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. تاہم طالبان کے ترجمان نے اپنے ساتھیوں کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی جن کی وہ رہائی چاہتے ہیں. تازہ ترین بیان میں طالبان کے ترجمان نے آسٹریلوی پروفیسر کی صحت اور موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے سال صدارتی انتخابی مہم کے مختصر عرصہ رہنے والے چیئرمین پال مینفرٹ نے پیر کے روز اپنے آپ کو عہدیداروں کے حوالے کر دیا جو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی مجرمانہ تحقیقات کا ایک حصہ ہیں. مینفرٹ کے ایک سابق کاروباری ساتھی رک گیٹس نے بھی اپنے آپ کو ایف بی آئی کے حوالے کر دیا. وفاقی گرینڈ جیوری نے جمعے کے روز ان الزامات کی منظوری دی تھی جو رابرٹ ملر کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات میں پیش کیے گئے تھے. مینفرٹ کافی عرصے سے عالمی لیڈروں کی نمائندگی کرنے والی واشنگٹن کی لابینگ فرم کی مدد کر رہے ہیں جس میں روس اور یوکرین کے مفادات بھی شامل ہیں. وائس آف امریکہ کے مائیکل باومن کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
اب تک اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی تحقیقات کی توجہ روس کی جانب سے سن 2016 کے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششوں اور اس کی ٹرمپ کیمپین کے ساتھ کسی قسم کی ساز باز کے ثبوت تلاش کرنا رہا ہے. فرد جرم لگائے جانے کا مطلب ہوگا کہ ان تحقیقات سے ایسے شواہد ملے ہیں جن سے ایک گرینڈ جیوری کو گرفتاریوں سمیت کسی قانونی کاروائی کے لیے قائل کیا جا سکے. یو ایس کیبل نیٹ ورک نے سب سے پہلے یہ رپورٹ جمعے کے روز نشر کی. ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے گورنر کرس کرسٹی کہتے ہیں
There are very strict criminal laws about disclosing grand jury information. Now, depending upon...
گرینڈ جیوری سے متعلق انفارمیشن کو لیک کر دینا قانوناً جرم ہے. جس نے بھی یہ خبر سی این این کو دی ہے اس نے قانون توڑا ہے. مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات میں شروع ہی سے زیادہ تر توجہ کا مرکز صدر ٹرمپ کے کیمپین مینیجر پال مانافرٹ رہے ہیں. ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے ریپرزینٹیو ایڈم شیف کہتے ہیں
If it is Paul Manafort and he has apparently told others that he expects to be indicted, it may help us answer one very
اگر یہ پال مینافرٹ ہوئے اور جیسا کہ بظاہر انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان پر فرد جرم لگ سکتی ہے, اسے ہمیں انویسٹیگیشن سے متعلق بہت اہم سوال کا جواب مل سکتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ صدارتی کیمپین کے دوران روس ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین ٹیم کو ہلری کلنٹن کے خلاف نقصان دہ معلومات دینے کی پیشکش کے ساتھ رابطوں کی کوشش کر رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں کس نے کس کو کیا معلومات دیں. دوسری جانب اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے ٹویٹس کے ذریعے ایک مرتبہ پھر ان تحقیقات کو جعلسازی اور اپنے خلاف سازش قرار دیا ہے. انہوں نے ڈیموکریٹس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ڈیموکریٹس نے اس تحقیق کے لیے ایک سابق برطانوی انٹیلیجنس آفیسر کو فنڈنگ دی, جس کے نتیجے میں ان پر بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں. وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کہتی ہیں
Our position hasn't changed since day one, and I think we are seeing now that if there was any collusion with Russia,
ہم تو اپنی جگہ پر اٹل ہیں. اگر روس کے ساتھ کسی کا گٹھ جوڑ ہے تو وہ ہیں ڈیموکریٹس اور کلنٹنز. ہماری کیمپین کا روس سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ کانگریس کی طرف سے کی گئی چھان بین سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روس کی طرف سے کی جانے والی ہیکنگ سے ہلری کلنٹن کی کیمپین کو کوئی مدد نہیں ملی ہے, بلکہ نقصان ہی پہنچا ہے. اس ہفتے منگل کے روز سوشل میڈیا ایگزیکٹوز کیپیٹل ہل پر جمع ہوں گے اور ان پلیٹ فارمز کو مزید محفوظ بنانے کی حکمت عملی پر غور کریں گے, تاکہ کسی امریکی سیاسی مہم میں ان کا غلط استعمال نہ ہو سکے. انٹیلیجنس کمیٹی کے سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں
I was concerned at first that some of these social media platform companies did not take this threat seriously enough.
مجھے تشویش تھی کہ سوشل میڈیا کیمپینز اس خطرے کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ اب وہ اس معاملے کی اہمیت سمجھتی ہیں. فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا کیمپینز کو قانونی حکم جاری ہوا ہے کہ سیاسی کیمپینز کو فنڈ کرنے والے اشتہارات پر کڑی نظر رکھی جائے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور فیس بک لائف سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری رہی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ہالی ووڈ کے معروف فلم پروڈیوسر وائنسٹین کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد پیرس اور فرانس کے دیگر 10 شہروں میں سینکڑوں خواتین نے سڑکوں پر احتجاج کیا. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ, سعدیہ اسد کی زبانی.
پیرس میں ریپبلک اسکوائر پر موجود خواتین نے ہیش ٹیگ می ٹو والے بینرز اٹھا رکھے تھے, جسے استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں لاکھوں ہزاروں خواتین نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور جنسی طور پر ہراساں کیے جانے والے تجربات کو سب کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس احتجاج کی منتظم کیرول گلانت کہتی ہیں ہم پر امید ہیں, خواتین کی آزادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا. ہم نے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے حقوق جیتے ہیں اور معاشرے میں اپنی موجودگی کو ثابت کیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت نے یہ سب اس لیے حاصل کیا ہے کیونکہ ہم متحد ہیں اور مل کر ہی ہم مضبوط ہو سکتی ہیں, اور یہ سفر اکٹھے ہی طے کیا جا سکتا ہے, اور اس معاملے پر بات کر کے اپنی کہانیاں سامنے لا کر ہی ہم اسے حل کر سکتے ہیں. ہیش ٹیگ می ٹو کی مہم جیسے ہی امریکہ میں سامنے آئی, فرانس میں اس سے ملتی جلتی مہم ہیش ٹیگ سیکل آن یور پیک کے ساتھ شروع کی گئی, اور وہاں بھی خواتین نے جنسی طور پر ہراساں کرنے والوں کے نام سامنے لانا شروع کر دیے. اور جب سے فرانس میں یہ مہم شروع ہوئی ہے کئی اہم شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں, جن میں صدر ایمینول مارکون کی جماعت کے ایک قانون ساز کا نام بھی شامل ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی معروف کامنٹیٹر اور مختلف معروف ٹی وی نیوز چینلز کی سابقہ اینکر سسٹرین نے, جو آج کل وائس آف امریکہ کے لیے کام کر رہی ہیں, روہنگیا کے مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں اور دوسرے موضوعات پر الینوائے کے ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن سے ایک انٹرویو کیا. اس انٹرویو کے کچھ اقتباسات پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
گریٹا وین سسٹرن نے سینیٹر ڈک ڈربن سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا میانمار میں روہنگیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسلی تطہیر ہے یا قتل عام ہے, اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اور امریکہ کا اس بارے میں سرکاری موقف کیا ہے. تو سینیٹر ڈربن کا جواب تھا
مجھے اس انتظامیہ کا سرکاری موقف تو معلوم نہیں ہے، لیکن اسے نرم ترین الفاظ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ نسلی تطہیر ہے۔ میرے رفیق کار میری لینڈ کے بین کارڈن نے اسے قتل عام کہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے ہمیں امریکہ میں اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور اس پر کھلم کھلا بات کرنی چاہیے۔ کانگریس میں ہم میں سے بہت سے ویسا ہی کر رہے ہیں۔ گریٹا وین سسٹین نے پوچھا، یہ امریکی لوگوں کے لیے اہم کیوں ہونا چاہیے؟ وہ ہم سے اتنا دور ہے۔ تو سینیٹر ڈربن نے کہا،
These people, Muslim people, Rohingya people, are being
لوگوں مسلمان لوگوں روہنگیا کے مسلمانوں کو میانمار کی فوج دہشت زدہ کر رہی ہے۔ ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے اور ان کو ریپ کیا جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہیں بنگلہ دیش میں دریائے ناف کے پار پناہ گزین کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے اور وہ بدترین اور انتہائی افسوسناک اور خطرناک حالات میں رہ رہے ہیں۔ یہ بہر طور ناقابل قبول صورتحال ہے۔ سینیٹر ڈک ڈربن سے گریٹا وین سسٹین نے جب یہ پوچھا وہ اس علاقے میں روہنگیا کی آبادکاری کے خلاف کیوں اتنی مزاحمت کر رہے ہیں، تو سینیٹر ڈک ڈربن نے جواب دیا، جہاں تک میں ان کی دلیل کو سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ روہنگیا برما یا میانمار کے حقیقی شہری نہیں ہیں، اصل میں ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، وہ بنگالی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک ایسے ملک کے مسلمان ہیں جہاں کی آبادی مسلمان ہے، لیکن وہ اس ملک میں 10 لاکھ یا اس سے زیادہ کی تعداد میں موجود ہیں جنہیں کبھی بھی وہاں ضم یا قبول نہیں کیا گیا۔ اور جب ان سے گریٹا وین سسٹین نے یہ سوال کیا کہ میانمار کی فوج کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ بظاہر دہشت گرد ہیں، تو سینیٹر ڈک ڈربن نے جواب میں کہا،
آپ
اسے جیسے چاہیں بیان کر سکتی ہیں، یہ دونوں جانب سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہوا تھا، دونوں جانب ہلاکتیں ہوئی تھیں، لیکن یہ دلیل کہ اس کے رد عمل میں 6 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا جائے وحشت انگیزی ہے۔ یہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کے لیے کہنے سے ماورا صورتحال ہے اور یہ واضح طور پر نسلی تطہیر ہے۔ گریٹا وین سسٹین نے سینیٹر ڈربن سے پوچھا کہ آپ نے اس کی مذمت کے لیے ایک قرارداد پیش کی ہے اور کیا آپ کو اس کی دو جماعتی حمایت حاصل ہے، تو سینیٹر ڈربن نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم ایسا کریں گے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گریٹا وین سسٹین کا سوال تھا، تو کیا ہم ویسی ہی صورتحال دیکھ رہے ہیں جیسی کہ ہم روانڈا میں نسلی تطہیر یا قتل عام کے دوران دیکھ رہے تھے؟ تو سینیٹر ڈربن کا جواب تھا، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایسی ہی صورتحال میں ہیں، اور میں اس وقت شکاگو میں روہنگیا کی آبادی کے ساتھ تھا جب میں نے وہ تصاویر دیکھیں۔ یہ سب حالات مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تیزی سے کوئی قدم اٹھائیں۔ یہ تھے شکاگو الینوائے کے ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن، جن سے روہنگیا کی صورتحال کے بارے میں گریٹا وین سسٹین نے گفتگو کی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسپین کے اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہوزے مینوئل مازا نے کہا ہے کہ وہ کیتالان کی برطرف کابینہ کے ارکان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کے الزامات عائد کریں گے۔ اٹارنی جنرل مازا نے بیر کے روز کہا کہ اسپین سے علیحدگی کی کارروائی کے لیے وہ کیتالونیا کے لیڈروں کے خلاف خرد برد اور خیانت کا الزام بھی لگائیں گے۔ کیتالونیا کی علیحدگی پسند پارٹی نے تاہم اعلان کیا کہ وہ دسمبر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لے گی، جن کا اعلان اسپین کی حکومت نے علاقائی پارلیمان کو تحلیل کرنے کے بعد کیا تھا۔ دونوں اعلان کیے گئے ہیں جبکہ کیتالونیا پہلے ہفتے میں اس کے بعد داخل ہو رہا ہے، جبکہ اسپین کی حکومت اس علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پروگرام ہے آپ کی صحت پہ جت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو بڑھتی عمر میں بیشتر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے وزن میں اضافے کا، جبکہ اس میں ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے حیاتیاتی میکنزم کا پتہ چلا لیا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق سائنسدان اسے درمیانی عمر کی ایک ایسی حقیقت قرار دیتے ہیں جس کا کوئی ٹھوس جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ عام طور پر ان لوگوں کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے جو زیادہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اینڈوکرینیولوجسٹ جے چنگ صحت کے قومی ادارے میں دل، پھیپھڑوں اور خون کے امراض کے ادارے میں فربہی اور بڑھاپے کی لیبارٹری کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 50 سال کی عمر کے دوران اوسطاً 13 کلوگرام وزن بڑھ جاتا ہے۔
Our society attributes middle age weight gain جے
چنگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں درمیانی عمر میں وزن بڑھنے کی وجہ ورزش کی کمی، انداز زندگی، قوت ارادی اور ڈسپلن کے فقدان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایک ایسا جینیاتی پروگرام موجود ہے جو درمیانی عمر میں ہماری صورتحال کا تعین کرتا ہے۔ جے چنگ نے سائنسدانوں کی ایک ایسی ٹیم کی قیادت کی جس نے ڈی این اے پی کے نامی ایک ایسے مادے کی موجودگی کا پتہ چلا لیا جو درمیانی عمر میں ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور یوں ہمارے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
It's like trying to accelerate with a foot on a brake. And what it does is it prevents...
چنگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانے کے ساتھ ساتھ ہم ایکسیلریٹر کو بھی دبا رہے ہوں۔ ایک طرف تو یہ مادہ ہمارے پیٹ سے چربی کے اخراج کو روک دیتا ہے اور دوسری جانب چربی کو ختم کرنے کے عمل کی راہ میں مزاحم ہو جاتا ہے۔ یہ چنگ وضاحت کرتے ہیں کہ ڈی این اے پی کے نامی مادے کا ضرورت سے زیادہ فعال ہو جانے کا عمل ہمارے خلیوں کے اندر توڑ پھوڑ کا باعث بنتا ہے اور ایسے اجزاء کو نقصان پہنچاتا ہے جو نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ چربی کو ختم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ سیل میٹابولزم نامی رسالے میں شائع ہونے والے ایک پرچے میں چنگ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے مادے پر تجربہ کیا جس کی مدد سے چوہوں میں موٹاپے کا باعث بننے والے مادے کو روکا جا سکے۔ درمیانی عمر کے بندروں میں حیاتیاتی طریقہ کار دریافت کیا گیا جس کے بعد تحقیق کاروں نے زیادہ عمر کے چوہوں کو ایسی خوراک دی جس میں چربی کا تناسب زیادہ تھا۔ آدھے چوہوں کو ڈی این اے پی کے کو فعال ہونے سے روکنے والا مادہ بھی دیا گیا جبکہ آدھے چوہوں کی خوراک میں اس مادے کو شامل نہیں کیا گیا۔ چنگ بتاتے ہیں کہ جن چوہوں کا علاج کیا گیا ان کا وزن اس حد تک نہیں بڑھا جتنا ان کا جنہیں یہ مادہ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔
They didn't gain as much weight, about 40% less weight, and they were protected against type 2
diabetes. جے کہتے ہیں کہ وزن تقریباً 40% کم رہا اور وہ ذیابیطس 2 سے بھی محفوظ رہے۔ وہ دوسرے چوہوں کے مقابلے میں ٹریڈ مل پر بھی زیادہ دیر تک بھاگتے رہے۔ چنگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اس مادے کی جانچ کرنے سے پہلے جانوروں پر مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد تیار دوا کی منظوری میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثر منظر۔ اگر آپ کبھی لندن گئے ہیں تو ٹرافلگر اسکوائر پر شیروں کے مجسمے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، اب ان میں ایک چیتے کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ چیتا بھی ان کی طرح ایک مجسمہ، ایک روبوٹ ہے، مگر اس کے وہاں آنے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا میں چیتے اور شیر خطرے میں ہیں۔ بات تو عجیب سی ہے مگر سچ ہے کہ اب شیر اور چیتے سے لوگوں کو خطرہ کم اور انہیں لوگوں سے خطرہ زیادہ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں مگر پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ لندن کے اس مشہور چوک میں آنے والے اس چیتے کا نام للی ہے۔ اس کا وزن 50 کلو اور قد 1.3 میٹر ہے۔ اس کے خالق ہیں جان نولان۔ اس کے مختلف حصوں کو جوڑنے میں 1 سے زیادہ انجینئرز نے حصہ لیا اور اسے مکمل کرنے میں 5 ہفتے لگے، مگر نولان کہتے ہیں کہ چیتوں کو جو خطرات لاحق ہیں ان کے مقابلے میں یہ محنت کچھ بھی نہیں۔
These animals are roaming the streets in places like Mumbai as we're taking up to 90% of their natural habitat.
یہ جانور ممبئی جیسے مقامات پر سڑکوں پر گھومتے پھرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے جنگلوں کا 90% ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ واقعی ایک اچھا مقصد بن گیا ہے کہ روبوٹ کے ذریعے دنیا کو اس بارے میں بتایا جائے۔ دنیا بھر میں چیتوں کی 80 قسمیں ہیں اور زمبابوے میں پائے جانے والے چیتوں کی طرح بیشتر کو انسانوں کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر یا IUCN نامی ادارے نے کہا ہے کہ شیروں کی نسل کو بھی خطرہ ہے اور گزشتہ 20 برسوں میں دنیا بھر میں ان کی افزائش 43% کم ہوئی ہے۔ چیتوں کو اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔ IUCN کا کہنا ہے کہ دنیا کے جنگلوں میں ان کی تعداد 2500 سے بھی کم رہ گئی ہے۔
Lily was created in part to draw attention to the ways that human growth is putting
pressure on the planet. چنانچہ لیلی نامی چیتا روبوٹ بنانے کا مقصد یہی باور کروانا تھا، اور اب ضروری ہے کہ جنگل میں آزاد پھرنے والے ان جانوروں کے لیے زمین تنگ نہ کی جائے، ورنہ یہ بستیوں میں نکل آئے تو پھر انسانوں پر زمین تنگ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیتے ڈھونڈنے نکلیں تو صرف للی ہی نظر آئے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پاکستان سے نیو یارک کے لیے براہ راست پروازوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. آخری پرواز اتوار کی شب لاہور کے لیے روانہ ہوئی. پاکستانی مسافروں نے پروازوں کی بندش پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا. اسفر امام کی ایک رپورٹ.
قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پاکستان سے نیو یارک کے لیے براہ راست پروازوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا. نیو یارک سے آخری پرواز اتوار کی شب لاہور کے لیے روانہ ہوئی. پاکستانی مسافروں نے پرواز کی بندش پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا ہے. پی آئی اے اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ پروازوں کا یہ معاہدہ 1961 میں ہوا تھا اور اسے تاریخی طور پر منافع بخش روٹ سمجھا جاتا ہے. پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ وہ حالات بہتر ہوتے ہی اس روٹ پر دوبارہ پروازیں شروع کر دیں گے. اتوار کے شب رات 9 بجے روانہ ہونے والی پی آئی اے کی پرواز 712 کے مسافروں نے اس موقع پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا.
ملک کا ایک قومی اثاثہ تھا پی آئی اے، جس کا ایک نام تھا دنیا میں، اور یہ دن بدن آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہاں ختم کر دی گئی ہے، اور ہر پاکستانی اس کی مزاحمت کر رہا ہے.
فلائٹ بہت اچھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آتی رہے. ہم لوگ تو پریشان ہو گئے تھے سن کے، کہ تو میں نے کہا انشاءاللہ ضرور کوئی فیصلہ ہوگا، تو ایسے یہ بند نہیں ہو سکتی.
مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ کیونکہ پی آئی اے کو ادھر آنا چاہیے. یہ مطلب نیو یارک کو چھوٹا تو نہیں نا ہے کہ ادھر لوگ تھوڑے رہتے ہیں، بہت سارے پیسنجرز رہتے ہیں، ان کو آنا چاہیے. اسپیشلی جو بچے ہیں اور اولڈ ایج کے ہیں، ان کو تو یہی سب سے بیسٹ ہے کہ اپنے ملک میں جائیں اور اپنی اسی کے اکانومی کو مطلب اسٹرانگ کر رہے ہیں، کھولنا چاہیے.
مجھے تو بے انتہا افسوس ہوا ہے پی آئی کی فلائٹ جو بند ہوئی، کیونکہ پی آئی اے جو ہے جس ایئرپورٹ پہ بھی اترتی ہے ایک نام ہوتا ہے، پاکستان کا ایک نام ہوتا ہے، اور پی آئی اے بند ہو کے بے انتہا دکھ ہو رہا ہے اس وقت، مطلب بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا.
افسوس ہو رہا ہے تو کیونکہ میں تقریباً 42 سال سے اس کا فریکوینٹ ٹریولر تھا، اور میں ڈاکٹر ہوں اور میں بہت ہیلپ کرتا تھا جب بھی آتے جاتے تھے، تو کبھی کبھار جو ٹریولر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پرابلم جو ہوتے ہیں تو وہ میں ٹیک کیئر کرتا رہا ہوں. ایک جو کیریئر ہے پاکستان کا فلیگ کیریئر ایئر لائن شوڈ ناٹ بی اسٹاپ ان امریکہ.
ظاہر بات ہے ہماری ملکی ایئر لائن ہے وہ اب جا رہے ہیں یہاں سے، اتنی محنت کی ہم نے ایجنٹ کے لحاظ سے، ہم نے سیکھا ہے اپنے استادوں سے، بات ہے ہم کو تکلیف ہے اگر کچھ بھی چیز ایسے ہو رہا ہے یار پاکستان کے لیے جو پاکستان کے لیے نقصان مند ہے، تو ظاہر بات تکلیف ہوتی.
پی آئی نے جو بیسٹ کیا تھا، جو ڈیڈ باڈی یہاں سے جاتی تھیں وہ فری جاتی تھیں، ہمارے لیے کوئی بھی جو انٹرنیشنل فلائٹ ہیں وہ نہیں کرتے تھے. اب اس کے لیے ہمیں جو پرابلم ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں.
Unfortunately, after serving over 40 years in New York, direct flight to Lahore, it's leaving us. I really hope it comes back.
نیو یارک سے پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کی ایک تاریخ ختم ہوئی. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس کے بعد ہمارے نمائندے سے بات چیت میں کہا کہ پاکستان میں توہین رسالت کے قانون میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کی تفصیلات بھی بیان کر رہے ہیں اسفر امام.
وفاقی وزیر مذہبی امور نجی دورے پر ان دنوں امریکہ آئے ہوئے ہیں. گزشتہ شب انہوں نے کمیونٹی کے اشائیے میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے علاقے میں ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا. اس موقع پر حاضرین نے سوال کیا کہ الیکشن بل میں ترامیم کی کوشش کا ذمہ دار کون ہے، جس پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اس تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور حکمراں جماعت نے غلطی کا علم ہونے پر فوری اس کا نہ صرف ازالہ کیا بلکہ ذمہ دار کے تعین کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ
ترمیم جس وقت قومی اسمبلی میں بل آیا قومی اسمبلی میں، تو قومی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا، اور کسی نے اس نے بتایا چونکہ دو سال لایا سے اور ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے، اس اسپیشل کمیٹی نے اس کو دیکھا ہے، پھر لاڈ ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ اس نے اس کو ریٹ کی، ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد آیا، یعنی کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح کی کوئی گل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جس وقت ایک گل پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے، اسی دن بلکہ اسپیکر نے دوبارہ میٹنگ بلائی، آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اس فارم میں کی، اسی رات میں اس کی وضاحت کی.
ایک سوال پر وفاقی وزیر نے کہا کہ توہین رسالت کے قانون میں کسی بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے غلط استعمال کی راہیں بھی مسدود کر دی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
نہیں، کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی، ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں۔ ہاں، کسی کا خلاف فرض کیا، یہ بھی قانون ہے۔ اگر کسی کے خلاف غلط رپورٹ کی گئی، اس کے خلاف بھی تو قانون ہے، وہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے اس پر، یعنی اس قانون کی ذات میں اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور کرتا بھی ہے۔ کیونکہ توہین رسالت کے زمرے میں جو لوگ بھی آتے ہیں، ان کو بغیر کسی تحقیق کے فوری طور پر ایف آئی آر نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایس پی لیول یا ڈی پی او جو پاکستان میں، اس لیول کا جو بندہ پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر ہوگی۔ تو یہ ایک اس کا تدارک ہوا ہے کہ کوئی بھی جا کر، ویسے ہی مطلب ہے، کسی کے خلاف ذاتی انعت کے بنات پر کسی کے خلاف کوئی کیس رجسٹر نہ کر سکے۔
وفاقی وزیر مذہبی امور نے بتایا کہ حج کے لیے پاکستانی کوٹے میں کم از کم 35,000 حاجیوں کے اضافے کے لیے سعودی حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کی آبادی میں اضافے کے بعد کوٹے میں اضافہ پاکستان کا حق ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بھارتی سپریم کورٹ نے پیر کے روز اس پیٹیشن کی سماعت 12 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی جس میں بھارتی آئین کی دفعہ 35A کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس دفعہ کے تحت جموں و کشمیر مجلس قانون ساز کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مستقل رہائشی کی تعریف متعین کر سکے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
پیر کو بھارتی سپریم کورٹ نے آئین ہند کی دفعہ 35A کو ختم کرنے کے لیے دائر کی گئی مفاد عامہ کی درخواست پر سماعت 12 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ دفعہ 35A کے تحت جموں کشمیر کے پشتنی باشندوں کا انتخاب کرنے اور ان کے لیے خصوصی حقوق اور استحقاق کا تعین کرنے کا اختیار ریاستی قانون سازیہ کو حاصل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دفعہ 35A منسوخ کی جاتی ہے تو اس سے ریاست میں 1927 سے نافذ وہ قانون متاثر ہوگا جس کے تحت صرف اس کے پشتنی باشندے ریاست میں غیر منقولہ جائیداد خرید اور بیچ سکتے ہیں اور سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ میں دفعہ 35A کو ہٹانے کے لیے عرضی قدامت پسند ہندو تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کی پشت پناہی میں کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم وی دی سٹیزنز نے دائر کی ہے، اور کشمیر میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عدالت اس آئینی ضمانت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ عدالت میں آئین ہند کی دفعہ 370 کے خلاف بھی ایک عرضداشت زیر سماعت ہے۔ اس دفعہ کے تحت ریاست کو ہند یونین میں خصوصی آئینی پوزیشن حاصل ہے۔ کشمیری جماعتوں، جن میں اس سے صابرائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں بھی شامل ہیں، کا استدلال ہے کہ دفعہ 35A کو منسوخ کرانے کے مطالبے کے پیچھے مسلم اکثریتی ریاست کی آبادیات کو تبدیل کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے کی سوچ کار فرما ہے۔ ان کا الزام ہے کہ بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی BJP جو ہندوت سیاست کا ایک حصہ ہے، مہم چلانے والوں کی پشت پناہی اور اعانت کر رہی ہے۔ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی ان جماعتوں کے 3 سرکردہ قائدین سید علی شاہ گیلانی، میرواز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے اتوار کو اپنے ایک مشترکہ بیان میں خبردار کیا تھا کہ اگر بھارتی سپریم کورٹ نے ان کے بقول کشمیری عوام کے مفادات کے خلاف فیصلہ سنایا تو ریاست میں ایک ہمگیر ایجیٹیشن شروع کی جائے گی۔ بیان میں لوگوں سے اس کے لیے کمر بستہ ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ BJP اس طرح کے الزامات کی تردید کرتی ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ وہ ریاست کے بھارت میں مکمل انضمام کے حق میں تو ہے، لیکن وہ چونکہ ریاست کی مخلوط حکومت کا ایک حصہ ہے، اس لیے حلیف جماعت علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے ساتھ طے پائے سمجھوتے کا لحاظ کرتے ہوئے دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے اپنے مطالبے پر فی الحال زور نہیں دے رہی ہے۔ بھارت کے اٹارنی جنرل KK وینوگوپال نے پیر کو سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ دفعہ 35A پر دائر کی گئی عرضداشت پر سماعت 6 ماہ کے لیے ملتوی کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ چونکہ بھارتی حکومت نے کشمیر میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ابھی ایک نئے مذاکرات کار کا تقرر عمل میں لایا ہے، ریاست کو حاصل خصوصی اختیارات پر کوئی بھی فیصلہ ان کوششوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ عدالت کے ایک 6 رکنی بینچ نے بظاہر ان کی اس دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے دفعہ 35A سے متعلق تمام عرضداشتوں کی سنوائی 12 ہفتے کے بعد کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اتوار کے روز ینگون کی سڑکوں پر کئی ہزار لوگ فوج کے ساتھ حمایت کے اظہار کے لیے نکل آئے۔ فوج کی جانب سے ملک کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف پکڑ دھکڑ پر بین الاقوامی سطح پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
اگست کے مہینے میں میانمار کی پولیس پر روہنگیا کے عسکریت پسندوں کے ایک حملے نے حکومت کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے ایک سلسلے کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں میانمار کی شمالی ریاست راکھین سے روہنگیا کے 6 لاکھ باشندے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچے، جن میں سے بیشتر نے وہاں کے کاکس بازار میں پناہ لی۔ پناہ گزینوں کی لگ بھگ 60% تعداد بچوں پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود اتوار کے روز مظاہرین نے، جن میں فوج کی حمایتی، بوتھ قوم پرست اور بھکشو شامل تھے، فوجی نغمے گائے اور فوجی رہنماؤں کی حمایت پر مشتمل بینرز اٹھائے۔ گلوکار لیلی نائنگ کا کہنا تھا، تاہم اتوار کے روز مظاہرین نے، جن میں فوج کی حمایتی، بودھ قوم پرست اور بھکشو شامل تھے، فوجی نغمے گائے اور فوجی رہنماؤں کی حمایت پر مشتمل بینرز اٹھائے۔ گلوکار لیلی نائنگ کیو کا کہنا تھا، میانمار کی فوج مستحکم رہنے کے لیے موجودہ حکومت کے اقتدار کی حفاظت کر رہی ہے، اس لیے میں میانمار کی فوج کے اتحاد کا احترام کرتا ہوں، اس پر فخر کرتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے گلوکار لیلی نائنگ کے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے گزشتہ ہفتے میانمار کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سینئر جنرل من آنگ ایچ لائنگ سے انسانی ہمدردی کے اس بحران کے بارے میں ٹیلی فون پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے لیے گریٹا وین سسٹرین کو ایک انٹرویو میں سینیٹر ڈک ڈربن نے کہا کہ متعدد ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک قانون سازوں نے اس ہفتے میانمار کے سفیر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اس بحران پر کس طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ سینیٹر ڈربن نے کہا کہ قانون ساز چاہتے ہیں کہ میانمار کے حکام تنازع کے علاقوں میں بیرونی مبصرین کو جانے کی اجازت دیں، ظلم و ستم کے مرتکب فوجیوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور روہنگیا کے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی از سر نو آبادکاری کے لیے پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ روہنگیا کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ بدھ اکثریت کے میانمار میں ایک عرصے سے اذیت رسانی کی شکار اقلیت ہیں اور انہیں اکثر اوقات بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی نے شمالی کرد علاقے کے قانون کے احترام اور پرسکون رہنے کا مطالبہ کیا ہے، جہاں ایک روز پہلے ان کے لیڈر نے صدر کے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تھا۔ عبادی نے پیر کے روز کہا کہ وہ کرد علاقے میں ہونے والی پیش رفت اور میڈیا اور پارٹیوں کے ہیڈ کوارٹرز پر حملوں کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، جن کا مقصد افراتفری اور بدامنی پھیلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغداد حکومت پورے ملک کے صوبوں میں امن و امان قائم کر کے شہریوں کا تحفظ چاہتی ہے۔ ایک روز پہلے عراقی لیڈر مسعود بارزانی کے اس اعلان کے بعد کہ وہ شمالی کردستان کے خود مختار علاقے کی صدارت سے دستبردار ہو رہے ہیں، احتجاجی مظاہرین نے اربل میں پارلیمنٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا۔ ناراض کردوں نے پارلیمانی ارکان پر حملہ کیا اور ان صحافیوں کو جو عمارت کے اندر تھے زد و کوب کیا، جبکہ عمارت سے باہر موجود ہجوم نے برزانی کے حق میں کرد جھنڈے لہرائے۔ برزانی نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں 1 نومبر سے اپنے استعفے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے کہا تھا کہ وہ صدر کے عہدے کو ختم کر کے ان کے فرائض کرد وزیراعظم، پارلیمنٹ اور عدلیہ میں تقسیم کر دیں۔ برزانی نے کہا کہ عراقی حکومت ستمبر کے کرد آزادی ریفرنڈم کو بہانہ بناتے ہوئے کردوں کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے، حالانکہ آزادی کے ریفرنڈم میں انہیں کثریت رائے سے ہاں میں ووٹ پڑا تھا۔ بارزانی کو سخت مخالفت سے واسطہ اس وقت پڑا جب عراق کی وفاقی افواج نے کرکوک شہر کے قریب علاقہ واگزار کرانے کے لیے پیش قدمی کی۔ عراقی وزیراعظم حیدر العبادی نے ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دیا اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کردوں کے کنٹرول والے متنازع علاقوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے فوج کشی کی۔ حالیہ دنوں کے دوران عراق کے کردستان کے علاقے کی حکومت نے ریفرنڈم کے نتائج کو منجمد کرنے اور وفاقی حکومت کے ساتھ مکالمے کا آغاز کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن عبادی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بیان میں عبادی نے کہا کہ ان کی حکومت صرف تبھی رضامند ہوگی اگر ریفرنڈم کو معطل کیا جائے اور ملک کے آئین کی حرمت یقینی بنائی جائے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے الزام عائد کیا ہے کہ یمن میں جاری بحران کے حل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ایران کی معاندانہ پالیسی ہے جو وہاں قیام امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اتوار کو سعودی عرب کی سربراہی میں قائم مسلم ملکوں کے دفاعی اتحاد کے وزرائے خارجہ اور فوجی سربراہان کی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر نے الزام عائد کیا کہ ایران یمن کے دارالحکومت سنا پر قابض شیعہ حوثی باغیوں اور ان کے اتحادی سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامی جنگجوؤں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایران یمن میں جاری قیام امن کی کوششوں کو بھی سبوتاش کر رہا ہے اور ایران کی مداخلت کے باعث ہی یمن کی حکومت اور قبائلی ملائیشیوں کے درمیان مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں۔ عادل الجبیر نے حوثی باغیوں کو یمن میں بھوک اور غربت بڑھانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ باغیوں کے باعث ہی یمن کے 40 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یمن گزشتہ 4 برسوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے جس کا آغاز ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے دارالحکومت سنا پر قبضے کے بعد ہوا تھا۔ دارالحکومت پر قبضے کے باعث یمن کے صدر عبدالربا منصور ہادی کی حکومت کو سند سے بے دخل ہونا پڑا تھا۔ ہادی کی حکومت کو عالمی برادری اور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ سعودی معاشرہ دنیا کے بیشتر ملکوں کی طرح قدامت پسند معاشرہ تصور کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودی حکومت نے عورتوں کو ووٹ کا حق اور مقامی حکومتوں میں نمائندگی دی تھی۔ موجودہ سعودی بادشاہ اور نوجوان ولی عہد پرنس محمد سلمان، جن کی عمر 32 سال ہے، سعودی معاشرے اور سعودی معیشت میں انقلابی تبدیلیوں کا عزم رکھتے ہیں۔ وہ بیرونی دنیا میں سعودی تصور کو بہتر بنانے اور معیشت کا تیل پر انحصار کم سے کم کرنے کے خواہاں ہیں۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ کیا اس ملک میں سینما کی واپسی ممکن ہے، اس حوالے سے گلرخ نے ایک رپورٹ بنائی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
سعودی عرب دنیا کے بیشتر ملکوں کی نسبت قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے۔ زندگی کے مختلف معاملات میں شرعی قوانین نافذ ہیں اور ہر فرد واحد پر شرعی قوانین کا نفاذ لازم ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب نے خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی ہٹا دی ہے، جو کہ ایک مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک اپنی روایات و ثقافت کے مطابق مختلف قسم کی فلمیں، ڈاکومنٹریاں بڑی بڑی اسکرین پر پیش کرتی آ رہی ہے، مگر بعض ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو اپنی قدامت پسندی اور شرعی اصولوں کے پابند ہونے کی وجہ سے بڑی اسکرین پر فلموں کے حق میں نہیں ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کا شمار بھی انہی ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے، جس کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1930 کی دہائی میں کمپنی نے سنیما متعارف کرایا تھا۔ تاہم اس وقت یہ سنیما ہال ایک خاص علاقے تک ہی محدود تھی، مگر اس کے بعد 1980 کی دہائی میں سعودی عرب نے سنیما پر پابندی عائد کی۔ اس کے بعد سے اب تک تاحال اس پر پابندی برقرار ہے۔ اسی حوالے سے بفلو یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار فیضان الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اصل میں جو سعودی عرب کا رہن سہن ہے یا اس کی جو روایات ہیں وہ ایسی رہی ہیں کہ جس میں انہوں نے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو ایک خاص حد تک سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو فلم انڈسٹری ہے، جو فلم ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بتدریج ایک طریقے سے گزر کے ایک ایوالو ہو کے ایک جگہ پہنچتی ہے، اور کیونکہ اس کی کوئی ٹریڈیشن وہاں پہ قائم نہیں کی گئی، کچھ روایات کی وجہ سے، کچھ مذہبی کنٹرول کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سعودی عرب جو ہے ان میں ان کو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ فری ایکسپریشن دیا تو اس سے کوئی ایسی باتیں سامنے نہ آ جائیں کہ جس سے لوگوں کا اخلاق جو ہے متاثر ہو، یا جو سیاسی اور حکومتی ادارے ہیں یا ان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوئی جگہ نہ رہے، تو اس لیے وہ اس سلسلے میں، اس میدان میں خاصے پیچھے رہ گئے۔
ان کا مزید کہنا تھا،
تو ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، کیونکہ جب وہ ایکسپریشن کا راستہ دے دیتے ہیں تو ان کی جو سیلف ڈسٹرکشن ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کر سکتے ہیں مغربی میڈیا سے, کیونکہ وہ اپنی خود کہانی بنائیں گے, خود اپنی تہذیب کے بارے میں بتائیں گے, خود اپنے الفاظ چنیں گے, خود اپنا سیٹ لگائیں گے.
گلرو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ کے خلاف قومی احتساب بیورو کی جانب سے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں دائر ریفرنس کی آٹھویں سماعت میں عدم پیشی پر اسحاق ڈار کے خلاف ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. نیب کی اسحاق ڈار کے اثاثے منجمد کرنے سے متعلق درخواست پر بھی بحث نہ ہو سکی. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نیب کی جانب سے وزیر خزانہ کے خلاف دائر کردہ اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی. اسحاق ڈار کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے موکل کی عدالت میں حاضری کی استثناء کی درخواست دائر کی, جسے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ انہیں اچانک طبیعت خراب ہونے پر لندن جانا پڑا جہاں ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا. خواجہ حارث نے عدالت میں اسحاق ڈار کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا اور موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل جمعرات کو پیش ہو جائیں گے. نئے پروسیکیوٹر نے عدالت سے اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کی جانب سے جان بوجھ کر کیس کو التوا کا شکار کیا جا رہا ہے اور ان کا ایک ماہ پرانا میڈیکل سرٹیفکیٹ آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے. کسی ملزم نے بیرون ملک جانا ہے تو پہلے عدالت سے اجازت لینی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کی پالیسی پر برہمی کا اظہار کیا ہے. جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ نیب کا جب اور جسے دل چاہتا ہے گرفتار کر لیتا ہے. مداربہ اسکینڈل میں مرکزی ملزم مطیع الرحمان کی ضمانت منسوخی کی درخواست کی سماعت جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی. دوران سماعت سپریم کورٹ نے نیب سے متعلق سخت ریمارکس دیے. جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ نیب کسی ملزم کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پھرتا ہے تو کسی کو گرفتار کر لیتا ہے. اس کی گرفتاری کی پالیسی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. پاکستان نے 68 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں واہگہ سرحد کے ذریعے ان کے ملک منتقل کیا جائے گا. وزارت خارجہ سے پیر کو جاری ایک بیان کے مطابق ماہی گیروں کی رہائی کا یہ فیصلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان ماہی گیروں کو پاکستان کی آبی حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا. وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل پاکستان نے 13 اکتوبر کو دو بھارتی قیدیوں کو رہا کیا تھا. بیان کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق معاملات کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے اور ان کو حل کیا جائے. آبی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایک دوسرے کے ماہی گیروں کو حراست میں لے رہتے رہتے ہیں جنہیں بعد میں رہا کر دیا جاتا ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی اپنی طویل روایت کو جاری رکھے گا. سن 2018 کے مالی سال کے دوران امریکہ کی حکومت نے 45,000 پناہ گزینوں کو قبول کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ان میں افریقہ سے 19,000, مشرقی ایشیا سے 5,000, یورپ اور وسط ایشیا سے 2,000, لاطینی امریکہ اور کیریبین ملکوں سے 1,500 اور مشرق قریب اور جنوبی ایشیا سے 17,500 پناہ گزین شامل ہوں گے. 45,000 پناہ گزینوں کی نئی حد حالیہ برسوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے. اس میں کئی عوامل مد نظر رہے ہیں. امریکی عوام کی سیکیورٹی اور سلامتی سے متعلق حکومت کے اضافی طریقہ کار کے مطابق پناہ گزینوں کی چھان بین کے بارے میں حکومت کی صلاحیت اور ہزاروں کی تعداد میں زیر التوا پناہ حاصل کرنے والوں کے معاملات جن کا ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو سامنا ہے, اور یہ درخواستیں ان لوگوں نے دائر کر رکھی ہیں جو پہلے ہی امریکہ آ چکے ہیں اور تحفظ کے متمنی ہیں. 1975 کے بعد سے امریکہ نے 30,00,000 سے زیادہ پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہا ہے. نئی حد کے بعد امریکہ کسی بھی ملک کے مقابلے میں زیادہ پناہ گزینوں کو مستقل طور پر بحال کر سکے گا اور ان لوگوں کو تحفظ مہیا کرتا رہے گا جنہیں سب سے زیادہ خطرہ درپیش ہے اور جنہیں نسلی، سیاسی نقطہ نظر، قومیت، مذہب یا کسی مخصوص سماجی گروپ کی رکنیت کی بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پناہ گزینوں کی دوبارہ آبادکاری، جبری طور پر بے گھر کیے جانے والے لوگوں کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکی اقدام کا صرف ایک حصہ ہے۔ امریکہ دنیا میں اب بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب سے زیادہ عطیہ دیتا ہے۔ گزشتہ سال اس نے $7 ارب سے زیادہ رقم مہیا کی تھی۔ سن 2017 کے مالی سال میں امریکہ نے شام کے بحران کے لیے 1.4 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم دی تھی، جبکہ عراق کے لیے 58.10 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم مہیا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ان ممالک کے لوگوں کے لیے جنہیں قحط کا سامنا رہا ہے تقریباً 2.5 ارب ڈالر اور برما اور علاقے میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے تقریباً 10.40 کروڑ ڈالر مہیا کیے ہیں۔ ہم نے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کو بھی سب سے زیادہ عطیہ دیا ہے اور دوسرے اداروں کو بھی بدستور سب سے زیادہ عطیات دے رہے ہیں تاکہ پناہ گزینوں اور تنازعات سے متاثر ہونے والوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے امداد مہیا کی جا سکے۔ ان اداروں میں ریڈ کراس موومنٹ، خوراک کا عالمی پروگرام، یونیسیف اور مختلف نو غیر سرکاری انسانی تنظیمیں شامل ہیں۔ اس امداد سے پناہ گزینوں اور تنازعات سے متاثر افراد کو اپنے ہی ملکوں کے قریب اہم امداد مل جاتی ہے اور اس کا مقصد پناہ گزینوں کو اس قابل بنانا ہے کہ جب بھی حالات اجازت دیں وہ رضاکارانہ طور پر بحفاظت اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ امریکہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی کوششوں اور مقاصد پر فخر ہے اور دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی دیکھ بھال جاری رکھی جائے گی جو تشدد اور ظلم و ستم سے پناہ حاصل کرنے کے متلاشی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ورجینیا ٹیک، نیو ٹاؤن کنیٹیکٹ، چارلسٹن ساؤتھ کیرولائنا، سین برنارڈینو کیلیفورنیا، اورلینڈو فلوریڈا۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران فائرنگ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں افسوس، غصے اور اس بارے میں اقدامات کے مطالبات کو جنم دیتی رہی ہیں، مگر اس کے باوجود کانگریس نے گن کنٹرول کے بارے میں کوئی بھی قانون منظور نہیں کی۔ لاس ویگس میں رنج و غم کی فضا اب بھی برقرار ہے۔
اس واقعے میں مرنے والوں، زخمیوں اور ان کے خاندان کے رنج و غم اور صدمے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔
کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ایسے بلز کے مسودوں پر کام کیا جا رہا ہے جن کا مقصد بم سٹاکس یا ایسے آلات پر پابندی لگانا ہے جن کے استعمال سے سیمی آٹومیٹک گنز مکمل آٹومیٹک مشین گن کی طرح کام کرتی ہیں۔
قواعد و ضوابط تاخیر کا راستہ ہے، اقدام نہیں۔ بم سٹاکس پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔
امریکہ میں گنز کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے گزشتہ ہفتے اس وقت لوگوں کو حیران کر دیا جب انہوں نے بم سٹاکس کے بارے میں اضافی قوانین کی حمایت کا عندیہ دیا، مگر گن کنٹرول کے حامی اس سے مطمئن نہیں۔
کسی گن میں تبدیلی لانے کا مقصد کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قتل کو ممکن بنانا ہے۔
فی الحال وائٹ ہاؤس گن کنٹرول کے حوالے سے کسی مخصوص تجویز پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔
دیکھیں، ابھی تحقیقات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ کسی قسم کے آئینی حل کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے، اگر ایسا کوئی حل ہے تو۔
سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ مکونل گن کنٹرول کے بارے میں کسی قسم کی قانون سازی کے لیے بے قرار نہیں۔ تو ایک بار پھر امریکہ میں یہ بحث جاری ہے کہ گن کنٹرول تشدد کی وجہ ہیں یا ان پر پابندیوں سے امریکیوں کے آئینی حقوق محدود ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں کہ گن کنٹرول کے بارے میں کوئی وسیع تر قوانین لاگو کیے جا سکیں گے، مگر دونوں اطراف محدود قسم کے اقدامات جن سے بم سٹاکس پر پابندی لگائی جا سکے پر متفق ہو سکتے ہیں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर बिल बारबर। खालिद हमीद को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे तक के लिए इजाजत दीजिएगा। उस वक्त एक न्यूज शो के साथ आपके लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।